Adabul Ma'ashir, etiquettes of social life, the etiquettes of listening to speech. When listening to a lecture, do not engage in any other conversation. Pay attention to the discourse. It is disrespectful to engage in a conversation at such a time. So when listening to a lecture, do not engage in any other conversation. And actually, this applies to whether a dini lecture or in some worldly issue. You go to some course, some seminar for some worldly issue, and there is a lecture taking place there. Even there, the etiquette is that during that time, unless there is some necessity, a person does not speak. So when that is the case with worldly lectures, and more so with dini lectures, may Allah Ta'ala grant us the tawfiq to practice. بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إنما أنا منذر وما من إله إلا الله الواحد القهار رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار قل هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون ما كان لي من علم بالملأ الأعلى إذ يختصمون إن يوحى إلي إلا أنما أنا نذير مبين صدق الله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته. یہ سورہ صاد کے آخری رکوع کی پہلی چند آیتیں ہیں اور سورہ صاد میں تفصیل کے ساتھ پہلے تو چند انبیاء علیہ السلام کے واقعات آئے جس میں مختلف قسم کے اسباق ہمیں ملے اور پھر جنت اور جہنم کا تذکر آیا. اب یوں سمجھیے کہ یہاں کنکلوژن تتمہ چل رہا ہے اور تتمہ میں پہلا پیغام جو دیا جا رہا ہے وہ یہ کہ اب یہ سب کچھ آپ کے سامنے تمہارے سامنے آ گیا ہے تب اس سے فائدہ اٹھا لو اور ایمان قبول کرو. تو ظاہر ہے کہ جب غیر مسلم کو یہ پیغام دیا جائے تو مسلمان کو یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ ایمان ہے تو ایمان میں اور بڑھو، ایمان کو مضبوط کرو، اعمال کو اپنی زندگی میں لاؤ، فرما برداری کو اپنی زندگی میں لاؤ. تو فرمایا گیا قل انما انا منذر، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے انما انا منذر، میں تو صرف ڈرانے والا ہوں. اس کا کیا مطلب؟ یعنی میرا کام تو صرف پیغام پہنچانا ہے، یہ سب کچھ پیغام پہنچایا، اس کے بعد آپ کی سوچ میں، آپ کے عقیدے میں، آپ کے اعمال میں تبدیلی نہیں آئی تو اب میرا قصور نہیں. ایک بات یاد رکھ لیجئے کہ آدمی کو خود اپنی زندگی میں کوئی تبدیلی پیدا کرنی نہیں ہو، دین پر نہیں ہو، تبدیلی دین پر آنا نہیں چاہتا ہے، یا تو ایمان ہے ہی نہیں، یا ایمان ہے لیکن اعمال نہیں، یا کوئی خاص عمل ہے، کوئی خاص گناہ ہے زندگی میں اور بدلنا نہیں چاہتا ہے، تو عام آدمی کیا؟ نبی بلکہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم بھی کچھ نہیں کر سکتا ہے. آدمی کے اندر جب تک طلب پیدا نہ ہو کہ میں بدلنا چاہتا ہوں، میں کچھ کرنا چاہتا ہوں، یا مجھے کچھ کرنا چاہیے، چاہے ابھی نیت پیدا نہیں کہ مجھے کچھ کرنا چاہیے، جب تک یہ نہ آئے کوئی کچھ نہیں کر سکتا ہے اس کا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہی پیغام دے رہے ہیں، تو میں تو صرف پیغام پہنچانے والا ہوں، باقی بدلنا ہو تو آپ اپنے اندر طلب پیدا کریں. وما من الہ الا اللہ الواحد القہار، اور کوئی خدا نہیں ہے، کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے سوائے اللہ جو ایک ہے اور جو سب پر غالب ہے. رب السماوات والارض، آسمان زمین کے پروردگار کے رب ہے، اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے، العزیز زبردست، الغفار بہت زیادہ بخشنے والا. اب تو پیغام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو مانو اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرو. اور اللہ تعالیٰ کا مختصر تعارف کرایا گیا. پہلی بات تو جو ہر جگہ ہوتی ہے کہ کوئی خدا نہیں ہے سوائے اس کے. پھر پہلی صفت بیان کی گئی واحد، ایک کا مطلب تو یہ پہلی بات تو ایک ہی خدا، اور دوسرا مطلب یہ کہ وہ یونیک ہے صفات کے اعتبار سے، کہ وہ شفا دے سکتا ہے کوئی اور شفا نہیں دے سکتا ہے، وہ مدد کر سکتا ہے کوئی اور مدد نہیں کر سکتا ہے، کوئی اور ظاہراً مدد کرے بھی تو وہ اسی کی توفیق سے وہ مدد کرے گا، کوئی اور پیدا نہیں کر سکتا ہے، صرف وہی پیدا کر سکتا ہے. واحد، القہار، قہار کا مطلب سب پر غالب. یہ کیوں ذکر کیا؟ کہ اس خدا کو نہیں مانو گے تو وہ تو سب پر غالب ہے، تو سب پر غالب ہے دنیا میں بھی، تو دنیا میں بھی سزا مل سکتی ہے، اور دنیا میں بھی نہیں تو ابھی تو آخرت کا ذکر آیا ہی کہ آخرت میں سزا ملے گی. تو پہلے ایک کہتے قہار ذکر کر کے ڈرایا گیا، پھر آگے دوسرے طریقے سے ترغیب دی گئی کہ ایک طرف تو وہ ایسے ہے کہ اس سے ڈرنا چاہیے اور اس لیے اس کو ماننا چاہیے، اس کی بات ماننی چاہیے، اور دوسری بات یہ کہ اس کا تمہارے اوپر بہت بڑا احسان بھی ہے. کیا ہے؟ رب السماوات والارض وما بینہما، آسمان و زمین اور جو کچھ درمیان میں ہے اس کا رب ہے. رب کیا مطلب؟ رب کا مطلب جو کسی چیز کو کی دیکھ بھالی کرتا ہے، لکافت کرتا ہے، اور دیکھ بھالی لکافت اس طرح کرتا ہے کہ اس کی ہر ضرورت پوری کرتا ہے، اس کو مینٹین کرتا ہے کہ یہ برقرار رہے. اسی لیے ماں باپ کو بھی مجازن رب کہا جا سکتا ہے. کیوں؟ اسے کہ ماں باپ کیا کرتے ہیں؟ بچے کی ہر ضرورت پوری کرتے ہیں. اچھا بیمار ہو گئے، ڈاکٹر کے پاس لے جاؤ، دوائی کا انتظام کرو، بھوکا ہے کھانے کا انتظام کرو، کپڑے کی ضرورت ہے کپڑے کا انتظام کرو، اور بڑا ہو گیا اب اس کی کیا ضرورت ہے؟ ہر مرحلے پر اس کی ضرورت بھی بدلتی ہے، بڑا ہو گیا تو اس کو ایجوکیشن کی ضرورت ہے، تعلیم، اچھا چلو تعلیم کا انتظام کرو. اور جو فکر میں ماں باپ ہوتے ہیں، بچہ بڑا ہو جاتا ہے کام کرنے کے قابل ہوتا ہے، اور خود ظاہر اب تو کام ڈھونڈ سکتا ہے، پھر بھی فکر رہتے کہ اس کو کام کی ضرورت ہے، اس کے لیے کام، کیا وہ کام ڈھونڈ رہا ہے یا گھر بیٹھا ہوا ہے؟ اچھا کام ڈھونڈ رہا ہے لیکن کام مل نہیں رہا ہے، تو چلو میں کوشش کروں، میرے جو میرا جس کسی سے رابطہ ہے ان کو پوچھ لوں. تو ماں باپ کو بھی مجازن رب کہا جا سکتا ہے. تو اللہ سبحانہ وتعالی رب السماوات والارض، یعنی ہر چیز آسمان زمین میں ہر چیز اس کو مینٹین کر رہے، اس کی ضرورت پوری کر رہے. بھائی جانور کی بھی تو ضرورت ہوتی ہے، روزی وغیرہ دوسری وہ اللہ تعالیٰ پہنچاتے، اور ہر چیز کو مینٹین کرنا. بھائی جس طرح عمارت ہے وہ وقت کے گزرنے سے تو آہستہ آہستہ فلاں چیز ٹوٹ گئی، مینٹیننس کی ضرورت ہے. تو اسی طرح دنیا اور آسمان اور زمین، یہ پوری کائنات ایک بڑی عمارت ہے، اس کو بھی مینٹیننس کی ضرورت ہے، وہ اللہ تعالیٰ کرتے انتظام کرتے. اور یہ سب کچھ ہمارے لیے، بعض علماء نے لکھا ہے کہ پوری کائنات انسان کے لیے پیدا کی گئی، سب سورج چل رہا ہے وہ انسان کے لیے، اصلاً جانور کے فائدے کے لیے، اس جانور کو بھی اس سے فائدہ ہوتا ہے لیکن اصلاً انسان کے لیے، پانی چلتا ہے وہ اصلاً انسان کے فائدے کے لیے، بارش کا پورا انتظام اصل میں انسان کے فائدے کے لیے، بلکہ جانور جو بھی ہے اللہ تعالیٰ ان کا انتظام بھی وہ انسان ہی کے فائدے کے لیے ہے. بس صرف انسان کا کام ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں لگا رہے، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرے. تو جب ایک تو یہ کہ وہ زبردست ہے، اور دوسری طرف اتنا بڑا احسان ہے، تو احسان ہے تو جس نے احسان کیا، تو شریف آدمی جو ہے، جب کوئی شریف آدمی پر کوئی احسان کرتا ہے تو شریف آدمی اس کا بدلہ دینے کی کوشش کرتا ہے. تو یہی کہا جا رہا ہے کہ اتنا بڑا احسان کیا تو چلو ڈر کر اس کی عبادت مت کرو، تو اس سوچ کے ساتھ عبادت کرو کہ اتنا بڑا احسان کیا تو عبادت کرنی چاہیے، فرما برداری کرنی چاہیے. العزیز، وہ زبردست ہے اور غفار بھی ہے، غفار کا ذکر کیوں کیا؟ کہ دو وجہ سے، ایک وجہ یہ کہ غفار ہے، بہت زیادہ بخشنے والے، بہت زیادہ معاف کرنے والے، اسی لیے اب تک نافرمانی کی یا اب تک ایمان قبول نہیں کیا تو سزا نہیں دی، موقع ہم اپنی زندگی میں بھی دیکھیں، کبھی ہماری زندگی میں کوئی گناہ ہوتا ہے اور سالوں تک چلتا ہے، تو ہونا تو یہ چاہیے کہ چلو ایک مہینے، چلو ایک سال تک چلے پھر کوئی سزا آئے، ایسا نہیں ہوتا ہے، سال ہر سال تک کوئی آنکھوں کی نافرمانی کرتا ہے، کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا کہ آنکھ میں کمزوری پیدا ہو جاتی ہے سزا کے طور پر کہ ایک آنکھ کی بینائی ختم ہوگی، سال ہر سال سے غیبت چل رہی ہے، جھوٹ، کبھی ایسا نہیں ہوتا ہے کہ الا ماشاء اللہ، کبھی کبھار کہ اچانک زبان بند ہو گئی، کام نہیں کر رہی ہے، ڈاکٹر اظہر نے کہا کہ ایسی بیماری ہو گئی کہ بولنا مشکل ہوگا، تو غفار بھی ہے، تو جب ایسے سب صفات ہیں تو اس کی کیا وہ اس قابل نہیں کہ اس کی اطاعت کی جائے، اس کو مانا جائے، یہ کہا جائے گا. پھر کہا گیا قل ہو نبأ عظیم، آپ کہہ دیجئے کہ یہ ایک عظیم حقیقت کا بیان ہے، ایک بہت بڑا انفارمیشن ہے، بہت ہی اہم انفارمیشن ہے، کیا یہ سب جو قرآن میں ہے آخرت کی بات، بالخصوص آخرت کی بات، دوسری جگہ اسی کی طرف اشارہ ہے عما یتساءلون عن النبأ العظیم، بہت اہم خبر اور انفارمیشن، وہ کیا ہے؟ آخرت کا، آخرت آنے والا ہے، اس میں یا تو ثواب ملے گا یا سزا ملے گی، تو بہت اہم انفارمیشن ہے، تو جب ایک تو ایک عام خبر آتی ہے، جیسے خبر آتی رہتی ہے تو اس سے آدمی سنے نہ سنے، کوئی بہت اہم نہیں سمجھا جاتا ہے، وہ نہ سنے، وہ اگنور کرے، وہ اخبار کو دیکھے نہیں تو کوئی بڑی بات نہیں ہوگی، لیکن کوئی بہت اہم خبر آئی جس کا ہر ایک سے تعلق ہے، قانون میں کوئی ایسی تبدیلی آنے والی ہے کہ ہر ایک کو اس کی وجہ سے ہر ایک کی زندگی میں اثر پڑے گا، تو کوئی ایسا شخص بھی ہوگا کہ جو نیوز پیپر اور اخبارات کو پڑھتا نہیں ہے، تو کوئی اور کہے گا کہ سنا نہیں ہے اخبار میں کیا آیا ہے، ضرور جا کر اچھی طرح پڑھ لو، فلاں ویب سائٹ پر جاؤ اچھی طرح پڑھ لو، اور اگر کوئی شخص اسے بے اعتنائی کا اظہار کرے کہ نہیں اہم نہیں ہے، تو وہ مزید تاکید کرے کہ نہیں اہم ہے، تیری زندگی پر بھی اس کا اثر پڑے گا، اور مزید وہ بے اعتنائی کہے گی تو بے اعتنائی کرے اور اگنور کرے تو آدمی سمجھے کہ یہ کیسا بیوقوف آدمی ہے، کہ بہت اہم چیز ہے، اس کو پڑھنی چاہیے، اس کی زندگی اس کا اس پر اثر پڑے گا، لیکن وہ اسے اعراض کر رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ یہی فرما رہے کہ بہت ہی اہم خبر ہے، لیکن انتم عنہ معرضون، تم لوگ تو اس سے اعراض کر رہے ہو، تو یہ مختصر ترغیب دی گئی. پھر آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے کی ایک دلیل بیان کی گئی، دلیل بھی، اور اس میں دوسرا پہلو بھی ہے جو ہم ذکر کریں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا کہ آپ کہہ دیجئے ان سے کہ ما کان لی من علم بالملأ الاعلى اذ یختصمون، کہ میرے پاس اوپر والی جماعت کا کوئی علم نہیں تھا جب وہ جھگڑا کر رہے تھے. ایوہا الیہ الا انما انا نذیر مبین، مجھے تو صرف وہی کی گئی ہے کہ میں کھلا ڈرانے والا ہوں. اب اس کا کیا مطلب؟ تو پہلے آپ سمجھ لیجیے کہ اوپر والی جماعت سے مراد کون، اوپر والی جماعت سے مراد الملأ الاعلیٰ سے مراد آسمان والے، آسمان والے سے مراد زیادہ طور پر فرشتے مراد ہے. اب جھگڑا کر رہے تھے کہ جھگڑا کر رہے تھے اس کا میرے پاس علم نہیں تھا، وہ جھگڑے کی کیا بات ہو رہی ہے؟ تو جھگڑے سے یہاں مراد آدم علیہ السلام کی پیدائش کے وقت اور آدم علیہ السلام کی زندگی کے شروع حصے میں بعض مواقع پر اوپر جو گفتگو ہوئی اس کی طرف اشارہ. پہلی گفتگو جو ہوئی وہ آدم علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے، وہ گفتگو کس کے درمیان ہوئی؟ اللہ سبحانہ وتعالی اور فرشتے. اور وہ کیا گفتگو ہوئی؟ وہ یہ کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے اظہار فرمایا فرشتوں کو کہ میں ایک مخلوق پیدا کرنے والا ہوں انسان، اور کچھ اس کے بارے میں بیان فرمایا. اب فرشتے نے اس کے جواب میں جھگڑا تو نہیں کیا، ظاہر جھگڑا، لیکن ایک سوال، ایک قسم کا اعتراض پیش کیا، اور اس کا ذکر سورۃ البقرہ میں ہے. قالوا أتجعل فيها من يفسل فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. اعتراض کیا تھا کہ اے اللہ آپ نے جو انسان کے بارے میں ہمیں بیان فرمایا کہ ایسا ایسا پیدا کریں گے تو اس سے ہمیں سمجھ میں آیا کہ وہ اس انسان کے بعض افراد ایسے بھی ہوں گے جو بہت کچھ فساد کریں گے زمین میں. اتجعل فیہا من یفسد فیہا, اس میں بہت سے حضرات بہت سے افراد فساد کریں گے, حتیٰ کہ یسفک الدماء خون بھی بہائیں گے, ایک دوسرے کو قتل بھی کریں گے. تو اب ایسی مخلوق کو پیدا کرنے جا رہے ہیں جو فساد کرے گی, اور دوسری طرف ہم تو حیات ہے اور ہم تو ونحن نسبح بحمدک ونقدس لک, ہم تو آپ کی نافرمانی کرتے نہیں, فرشتہ تو نافرمانی کر ہی نہیں سکتا ہے, نافرمانی کرتے ہی نہیں. تو جب ایسی مخلوق ہے تو اس قسم کی مخلوق پیدا کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو اس وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو کوئی جواب نہیں دیا, اس نے فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون, میرے پاس تم سے زیادہ علم ہے. یہ پہلا ایک قسم کا جھگڑا ہوا, اس کا ذکر قرآن میں آیا ہے مختلف جگہوں پر. دوسرا جھگڑا کیا, دوسرا جھگڑا اللہ تعالیٰ اور شیطان کے درمیان. اب شیطان بھی اس وقت اسی اوپر والی جماعت میں شامل تھا, وہ فرشتوں ہی کے ساتھ عبادت کرتا تھا, بلکہ فرشتوں میں اس کا بہت بڑا معزز مقام تھا کہ یہ فرشتہ نہیں ہے لیکن بہت عبادت کرتا ہے, اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے اس کو اجازت دی کہ وہ فرشتے کے ساتھ رہے. آدم علیہ السلام پیدا ہوئے, آدم علیہ السلام پیدا ہوئے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سب فرشتوں کو جس میں شیطان بھی ساتھ تھا حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کے اعزاز میں اس کے سامنے سجدہ کیا جائے. اس وقت شیطان نے ظاہر اللہ تعالیٰ کے ساتھ جھگڑا کیا کہ میں نہیں کروں گا. پوچھا کیوں نہیں, اسے کہ وہ تو میں تو آگ سے پیدا ہوں اور یہ تو مٹی سے, اور مٹی تو ادنا چیز ہے, آگ تو اعلیٰ چیز ہے, آگ کی طاقت کیا اور مٹی کی طاقت کیا, تو میری حیثیت تو ایسی ہے, میں سجدہ کیوں کروں. جھگڑا کیا اللہ تعالیٰ کے ساتھ, اس کا آگے بھی یہاں ذکر آ رہا ہے. یہ دوسرا جھگڑا. تیسرا جھگڑا, اس کے نتیجے میں اللہ سبحانہ وتعالی نے شیطان کو مردود کرا دیا کہ تو مردود ہے, فرشتوں سے الگ ہو جا, اب قیامت تک تجھ پر لعنت ہے. تو اس وقت اس کے بعد پھر اس نے جا کر آدم علیہ السلام کو دھوکہ دینے کی کوشش کی. اب یہ ظاہر میں تو جھگڑا نہیں تھا, آدم علیہ السلام کو جا کر کہا کہ یہ فلاں درخت جو ہے آپ اسے کھائیں گے تو فلاں فائدہ ہوگا فائدہ, اور اس طرح تفصیلات تو آپ حضرت کو معلوم ہی ہے. آدم علیہ السلام کو دھوکہ دیا, تو یہ تو ایک, یہ بھی ایک قسم کا جھگڑا تھا کہ آدم علیہ السلام کو قائل کرنے کی کوشش کر رہے تھے کہ یہ کام کرنا چاہیے. تو یہ مختلف جھگڑے جو آدم علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے اور آدم علیہ السلام کی زندگی کے شروع حصے میں ہوئے, اس کی طرف اشارہ ہے کہ میرے پاس اس کا علم نہیں تھا. اب اس کا کیا مطلب, اصل میں یہ سب جن گفتگو جن کا ذکر آیا وہ بہت ہی مشہور ہے سب آسمانی کتابوں میں. بنو اسرائیل, یہودیوں کی کتابوں میں, نصارہ کی کتابوں میں, اور ابھی بھی اس کا کچھ حصہ ملتا ہے, اور ابھی بھی ان کے یہاں بہت مشہور چیزوں میں سے ہے. جن لوگوں نے ان کے یہاں کتاب پر کو ہاتھ بھی نہیں لگایا ہوگا ان کو بھی یہ قصے معلوم ہے, اور ہمارے یہاں بھی ایسا ہی ہے. تو نبی صلی اللہ, لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو عربستان میں رہتے تھے, اور عربستان میں مدینہ منورہ میں کچھ یہود تھے, باقی عربستان میں اور نصارہ تو کم ہی تھے, اکا دکا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے کہ یہ سب کچھ چیزیں میں بیان کر رہا ہوں, اور میں ٹھیک ٹھیک بیان کر رہا ہوں, دلیل اس کے ہے کہ آپ اہل کتاب یہود اور نصارہ میں سے کسی کو ڈھونڈو, ان کو پوچھ لو, تو وہ بھی بتائیں گے ہاں ایسا ہی, ہماری کتابوں میں بھی ایسا ہی ہے, لیکن میں تو وہاں تھوڑا تھا, میرے پاس یہ علم کہاں سے آیا؟ وہ اسی طرح آیا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ علم وحی کے ذریعے یہ علم دیا ہے, ورنہ میرے پاس یہ علم نہیں تھا. تو یہ دلیل کے طور پر ذکر کیا گیا. اور مشرکین مکہ جو ہے, جن کو جو اول مخاطبین ہیں, وہ اگرچہ وہ خود یہود اور یہودی نہ تھے نصرانی نہ تھے, لیکن ان کو معلوم تھا کہ یہود اور نصرانی ایجوکیٹڈ لوگ ہیں, تو ایک قسم کا رسپیکٹ ان کے دلوں میں تھا ان لوگوں کے لیے, کبھی ان لوگوں کے ساتھ مشورہ بھی کرتے تھے, اس ایسے واقعات بھی آتے تھے. تو اسی لیے کہا گیا کہ یہ ایسی دلیل ہے کہ یہ سب کچھ میں بیان کر رہا ہوں آدم علیہ السلام کے بارے میں, مجھے کہاں سے ملا
میں تو نہ کسی یہود نہ کسی یہودی نہ نصرانی سے ملا, لیکن آپ ان کو جا کر پوچھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ سب کچھ حق ہے. تو ایک دلیل بیان کی گئی. اچھا, تو یہ اصل تو آیت کا تعلق اس سے ہے, لیکن یہاں ذکر ہے کہ ملأ اعلیٰ اوپر والے لوگ جھگڑا کر رہے تھے, تو اس مناسبت سے یہاں محدثین مفسرین نے ایک حدیث بیان فرمائی جس میں ملأ اعلیٰ اور فرشتوں کا ایک دوسرے جھگڑے کا ذکر ہے. اب اس کا تو حقیقت میں آیت سے کوئی تعلق نہیں ہے, لیکن یہ حدیث کیونکہ اس میں چند فوائد ہے اس لیے ہم بیان کرتے ہیں اور بیان کر کے ختم کرتے ہیں. وہ حدیث کیا ہے؟ وہ حدیث یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز پڑھائی, مختلف صحابہ نے, ابن عباس, ابو سعید رضی اللہ عنہ, متعدد صحابہ نے اس کی روایت کی, ترمذی شریف میں بھی ہے, دوسری کتاب میں, کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز پڑھائی. فجر کی نماز کے بعد مجلس ہوتی تھی, مجلس میں آپ نے فرمایا کہ میں نے ایک خواب دیکھا تھا گزشتہ کل رات, خواب میں مجھے اللہ تعالیٰ کی زیارت نصیب ہوئی. تو اللہ تعالیٰ نے, لمبا واقعہ ہے لیکن جس حصے کا یہاں سے تعلق ہے میں عرض کرتا ہوں, اللہ تعالیٰ نے پوچھا ہے کہ آپ کو معلوم ہے کہ اوپر والے حضرات فرشتے کس کے بارے میں جھگڑا کر رہے ہیں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے عرض کیا کہ مجھے معلوم نہیں. تو پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے, مختصر عرض کرتا ہوں تفصیل, لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جواب دینے کے بجائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود کے دل میں یہ سب علم الہام کیا کہ یہ اوپر کیا جھگڑا ہو رہا ہے. پھر دوبارہ پوچھا کہ اب آپ کو معلوم ہے کس کے بارے میں اوپر جھگڑا ہو رہا ہے فرشتوں کے درمیان؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جی ہاں, درجات کے بارے میں اور کفارات. درجات اور کفارات, درجات اور کفارات کیا ہے؟ درجات سے مراد وہ اعمال جس کے ذریعے درجے بہت بلند ہوتے ہیں, فرض نہیں ہوگا, واجب لیکن اس سے درجے بہت بلند ہوتے ہیں, درجات. اور کفارات وہ اعمال جن کے ذریعے گناہ معاف ہوتے ہیں. تو اس وقت فرشتوں کے درمیان جھگڑا چل رہا تھا, اور جھگڑا کیا چل رہا تھا کہ درجات کے سلسلے میں کہ درجے بلند کرنے والے اعمال, تین اعمال کے بارے میں گفتگو چل رہی تھی, اور گفتگو یہ چل رہی تھی کہ ان میں سے کون سا افضل ہے. تو جھگڑا چل رہا تھا, اس کا مطلب ہے کہ کوئی اتفاق نہیں ہوا. فرشتے کے یہ جماعت کہہ رہی کہ نہیں, فلاں عمل ان تینوں میں سے جس کا آگے ذکر آئے گا, اور دوسری جماعت ان فلاں عمل, یعنی یہ تین بہت اعلیٰ درجے کے عمل تھے, اسی لیے تو یہ جھگڑا چل رہا تھا. اور کفارات میں بھی ایسا ہی تھا کہ گناہ معاف کرانے میں کون سا عمل سب سے بہتر ہے, تو ان تینوں جو تین اعمال کے بارے میں جھگڑا ہوا تھا. اچھا, درجے بلند کرنے اعمال کون سے تھے؟ پہلا افشاء السلام, سلام کو پھیلانا. سلام کو پھیلانا کا مطلب خوب سلام کرنا, زور سے سلام کرنا, جس جو پہچانتے ہو نہیں, جو نہیں پہچانتے نہیں پہچانتے اس کو سلام کرنا, گھر میں داخل ہوتے ہوئے جب بھی موقع ملے سلام کرنا, یہ پہلا عمل جو درجات کو بہت زیادہ اونچا کرتا ہے. دوسرا عمل اطعام الطعام, کھانا کھلانا. کس کو کھانا کھلانا؟ جس کسی کو, رشتہ دار کو, غیر رشتہ دار کو, غریب کو, مالدار کو بھی, مالدار کو بھی کھانا کھلانا, یہ بھی ایک اچھا عمل ہے. مسافر کو, خود کے مہمان کو, پڑوسی کو, جس کسی کو کھانا کھلانا. اور تیسرا عمل جس سے درجات بہت بلند کرتے, صلاۃ اللیل والناس نیام, رات کو نماز پڑھنا جب دوسرے لوگ سوئے ہوئے ہیں, تہجد کی نماز پڑھنا جب دوسرے لوگ سوئے ہوئے ہیں, یعنی اپنے افضل وقت میں تہجد کی نماز پڑھنا, لیکن وہ نہ ہو سکے تو کم از کم تہجد کی نماز پڑھنا. یہ تین اعمال اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اس سے درجے بہت بلند ہوتے ہیں. تو ہمیں بھی جب بھی موقع ملے, دائمی طور پر ہو تو بہتر, بہت ہی بہتر, لیکن ورنہ وقتاً فوقتاً کسی کو کھانا کھلا دو, غریب کو بھی, غیر غریب کو بھی, سلام کو تو پھیلانا تو بہت ہی آسان کام ہے. یہ تین, اور تین گناہ کو معاف کرانے والے اعمال کون سے تھے؟ پہلا عمل وضو کو اچھی طرح صحیح کرنا مشکل حالات میں. اب یہ عمل جو ہے ہمیں تو کامیاب ہی محسوس ہوتا ہے, اسے کہ ہمارے پاس گرم گرم پانی ہمیشہ ہوتا ہے, اور ٹھنڈی کے موسم میں باہر تو جانا نہیں پڑتا ہے وضو کے لیے, لیکن بالخصوص پچھلے زمانے میں ہمیشہ گرم پانی نہیں, بالخصوص صبح میں. تو اس وقت یا مشکل حالت سے یہ بھی مراد ہو سکتا ہے آدمی بیمار ہے, بیمار ہے لیکن اتنا بیمار نہیں کہ پھر بھی وضو کر سکتا ہے. تو مشکل حالت میں پورا سنت وضو کرنا یہ ایسا عمل ہے جس سے گناہ بہت معاف ہوتے ہیں. دوسرا عمل نقل الاقدام الى المسجد, بکثرت مسجد کی طرف چلنا. بکثرت مسجد کی طرف چلنا سے مراد مسجد جانا, اگر ایک تو ایک ہے آپ کے پاس مسجد قریب ہے تو جانا ہی پڑے گا, پھر بھی یہ عمل ہوگا. اور دوسرا ہے کہ مسجد کہیں آپ ایسا ہے کہ مسجد قریب نہیں لیکن آپ مسجد ڈھونڈ ڈھونڈ کر کے پہنچ گئے, تو بکثرت مسجد جانا, مسجد چلنا, یہ دوسرا عمل. اور تیسرا عمل انتظار الصلاۃ بعد الصلاۃ, تیسرا عمل جس سے گناہ بہت زیادہ معاف ہوتے وہ ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا. تو وقتاً فوقتاً جیسے میں نے کہا ہمیشہ نہیں, تو وقتاً فوقتاً نہیں سمجھ, ایسے موقع ہی ڈھونڈو کہ یہ اعمال ہو سکے. تو خیر اس حدیث میں بھی فرشتے جھگڑا کر رہے تھے اس لیے ہم نے عرض کیا, ورنہ اس کا یہاں کے آیت سے کوئی تعلق نہیں. اچھا تو اچھا ختم کرنے سے پہلے ایک اور حدیث بھی ذکر کر دوں جو پہلے ذکر کرنی چاہیے لیکن اس آیت میں چھوٹ گئی. درس کے شروع میں یہ آیت آئی, وما من الہ الا اللہ الواحد القہار رب السماوات والارض وما بینہم العزیز الغفار. تو سیدہ عائشہ رضی اللہ فرماتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی رات کو سوئے ہوئے ہیں اور بیچ میں اٹھ جاتے تھے, کبھی ہوتا ہے نا یعنی اٹھنے کا ارادہ نہیں ہے لیکن آنکھیں کھل گئی, کبھی آدمی پلٹ گیا تو کسی وجہ سے آنکھیں کھل گئی, تو اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ ذکر پڑھتے تھے, لا الہ الا اللہ الواحد القہار رب السماوات والارض وما بینہم العزیز الغفار. وہی جو آیت میں ہے, آیت میں وما من الہ الا اللہ, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا پڑھتے تھے, لا الہ الا اللہ الواحد القہار رب السماوات والارض وما بینہم العزیز الغفار. تو ہمیں بھی اگر کبھی موقع ملے یاد رہے تو یہ ذکر پڑھ لینا چاہیے. تو بہرحال ان آیتوں میں جو کچھ پڑھا گیا سنا گیا اللہ تعالی ہم سب کو ان پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین, صلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. سبحان اللہ وبحمدہ, سبحانک اللہم وبحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک. اکید میں یہ بھی عرض کرنا چاہیے کہ ذوالحجہ کے, جیسے آپ حضرت کو معلوم ہے, ذوالحجہ کے پہلے 10 دن سے ہم گزر رہے جو بہت ہی بافضیلت ایام ہیں, اور بالخصوص کل تو جمعہ کا دن بھی ہے, تو جمعہ کا دن اور ذوالحجہ کے 10 ایام میں سے تو وہ تو فضیلت پر فضیلت, تو اس کی قدر کرنی چاہیے. یہ ایام بہت جلدی گزر جائیں گے پھر وہ فضیلت نہیں ملے گی. ایک روزے کی فضیلت یہ کہ ایک سال کا روزے کے روزے کا ثواب ملے گا, تو آدمی کو اعمال میں لگنا چاہیے. روزے کا موقع بھی روزہ نہ رکھتے ویک ڈیز میں روزہ, تو ویکینڈ میں روزہ رکھو. اور اگر ذہن میں ہے کہ بہت مشکل ہوگا لمبا روزہ ہے, تو یہ سوچ لو کہ ایک سال کے روزے رکھنا زیادہ مشکل ہے ایک دن کا روزہ, تو چلو سیٹرڈے سنڈے نہیں تو سیٹرڈے کم از کم رکھ لو, ایک سال کا ثواب تو مجھے مل جائے, تھوڑی بہت دقت ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو دنوں کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین.